الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کا ہم تیسرا رکو شروع کر رہے ہیں. اب نوٹ فرما لیجئے، رکو نمبر 3 اور 4 میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں جو احکامات 10 ہیں 10 کمانڈمنٹس، ان کا خلاصہ ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. تو یہ ایک اور مناسبت ہو گئی کہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اول و آخر بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، ان کی کتاب میں جو تعلیمات تھی اس کا خلاصہ یہاں پر ہمیں دے دیا گیا ہے. مزید اس میں نوٹ فرما لیجئے کہ یہ معاشرتی ہدایات کئی مقامات پر قرآن کریم میں آئی ہیں. مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 83، پھر سورہ النساء آیت نمبر 36، پھر سورہ انعام رکوع نمبر 19، اور یہاں تفصیل سے آئی ہے اس مقام پر جس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 22، اس میں بھی شرک کی نفی آئی اور توحید کا ذکر آئے گا، صرف ایک اللہ کو پکارا جائے. جب یہ سلسلہ کلام مکمل ہوگا 4th رکوع پر آیت نمبر 40 پر، تو وہاں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے. وہ توحید ایک ڈوگما نہیں فقط ہمارے دین میں، بلکہ اس توحید کی بنیاد پر پوری ایک سوسائٹی، پورا ایک معاشرہ اور نظام قائم ہوتا ہے. تو ان ہدایات کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا کہ وہ زندہ توحید جس کا اللہ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دکھائی گئی. اب آئیے ان تعلیمات کا مطالعہ کریں. فرمایا کہ وقضی ربک اللہ تعبدوا الا اياه، اور تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ بات خود توحید کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے. ہمارے دین کا اصل اصول کیا ہے؟ توحید کی دعوت، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب معاشرتی ہدایات شروع ہو رہی ہیں. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا ذکر قرآن کریم میں کل 5 مقامات پر آیا. اس مقام پر یہ مضمون اپنے کلائمکس اور نقطۂ عروج پر ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. والدین کے متعلق بڑی اہم ہدایات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. مثال کے طور پر ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. بات آسان ہے، ان کی خدمت تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ، اور ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی تمہیں جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث، والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث، ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. یا میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہاری ماں. پھر کون؟ تمہاری ماں 3 مرتبہ. پھر کون؟ تمہارے والد. تو ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. اور مرد ذات اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ ماں پر کیا گزرتی ہے، ولادت سے پہلے کے اوقات میں، ولادت کے موقع پر، اور ولادت کے تقریباً فوراً بعد 2 سے 2.5 برس. انسان جو مرد ہے وہ کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. چاہے وہ خود اولاد والا ہو جائے لیکن اس تکلیف سے اس نے گزرنا ہے ہی نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی یہ بات. ایک لڑکی کو ایک عورت ذات کو سمجھانا کسی درجے میں آسان ہے، کل کو اس کو بھی ماں بننا ہے. لیکن یہ ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا گیا. متفق علیہ حدیث ایک اور، کہ سب سے اچھا عمل کون پوچھا گیا؟ فرمایا نماز. پوچھا پھر؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا. اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث، جبریل امین علیہ السلام نے بدعا فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. یہ ہے ہمارے دین میں حیثیت ماں باپ کی، جن کے زندہ ہوں ایک یا دو، اللہ انہیں ہمیں سب سے بڑا ایسٹ سمجھنے کی توفیق دے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک یا دونوں انتقال کر گئے، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اور دعا اور استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اب خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ، بڑھاپے میں مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے زیادہ تاکید. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور ان میں سے دونوں، او کلاہما، احدہما کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارے سامنے، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں جھڑکیاں دو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے ادب سے بات کرو. یہ آ جاتا ہے مزاج میں، ایک طرف نوجوان بیٹا ہے یا آج کل کی بیٹیاں بھی، اور ایک طرف بوڑھا باپ یا ماں ہے. نہیں، بڑھاپے پہ پہنچ جائے اور ادب بڑھ جائے گا. نہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، نہ جھڑکی دینی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ادب سے بات کرنا. اس سے آگے وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو رحمت کے ساتھ. یہ بازوؤں کو جھکانا نرمی کے لیے، عاجزی کے لیے، شفقت کے لیے، رحمت کے لیے. اپنے آپ کو جھکا دو ان کے سامنے، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا احسان کر لیا ماں باپ، قطعاً. اس کے بعد اب کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی جبکہ میں چھوٹا تھا. یہ رب کا لفظ ماں باپ کے لیے آ گیا، رب مزاجی. عالم اسباب میں ماں باپ پالتے ہیں نا، اور حقیقت کون پالتا ہے؟ رب العالمین. تو اے میرے رب تو ان پر رحم فرما، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. ذہن میں رکھیے اس چیز کو، اتنے سارے ادب اور احترام اور نرمی اور لحاظ کے بعد بھی حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. اے اللہ تو رحم فرمائے ان پر. جیسے رسول اللہ کا معاملہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، شمار نہیں کر سکتے اس کا اللہ کے بعد. کیا ان کا احسان کا ادا کرنا ممکن ہے ہمارے لیے؟ نہیں. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود. اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہماری تو شاید شان ہے نہیں کہ ان کا حق ادا کر سکے ہم، تو رحمت نازل فرما. یہ معاملہ ماں باپ کے اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں شفقت کا معاملہ فرمایا تھا. یہ ہے قرآنک ورژن. ہم متاثر ہوتے نہ جانے کن کن تہذیبوں سے، کن کن تعلیمات سے. ہمارے گھر کو قرآن مضبوط رکھنا چاہتا ہے. ایک یہ ورژن ہے جو قرآن دیتا ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے. ایک وہ ورژن ہے جو مغرب سے متاثر لوگ اس کو پسند کرتے ہوں گے شاید، کہ ماں باپ اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اولاد گھر میں عیاشیاں کر رہی باپ کے ہی پیسے پر، اور باپ جو ہے یا ماں جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز میں. یورپ کی ایک عورت کہتی ہے کہ میں خوش قسمت ترین عورت ہوں اس لیے کہ میری اولاد سال میں ایک مرتبہ کرسمس مجھے کارڈ لکھ دیتی ہے. کیا ہمیں یہ تہذیب پسند ہے یا قرآن کا یہ ورژن کہ تمہارے ماں باپ، ان کا اللہ کے بعد تم پر سب سے بڑا حق ہے، ان کی ناراضگی تمہیں جہنم میں لے جائے گی اور ان کے ساتھ اس سے سلوک تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. ظاہری بات ہے ہمیں یہی ورژن پسند آنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب کبھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ماں باپ کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اولاد کے لیے پورا کرنا ممکن ہی نہیں. اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ ناجائز بات کا مطالبہ کریں، بیٹے سے کہیں داڑھی نہ رکھو تو غلط بات ہے، یہ تو بات نہیں مانی جائے گی. بیٹی سے کہیں پردہ نہ کرو تو یہاں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی نا. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کوئی ایسا مطالبہ کرے کہ بیٹا پورا نہیں کر سکتا. اب باپ ہے، سو کے مزاج ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ذرا مجھے سلون کا نیا ماڈل لا کے دے دو 12.5 لاکھ روپے کا. اب بےچارا بیٹا کہاں سے لا کے دے گا؟ یا باپ کوئی مطالبہ اور ایسے کر رہا ہے کہ بیٹے کے لیے فائنینشیلی اعتبار سے ادر وائز ڈیو ٹو اینی ریزن پورا کرنا ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کو حرج کی بات نہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار رہو گے. تمہاری مرضی اور نیت ان کی نافرمانی کی نہیں، لیکن تمہاری پوزیشن ایسی ہے نہیں کہ تم ان کی بات مانو. یا تو وہ خلاف شرع بات ہے ویسے نہیں ماننی، یا وہ ایسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پورا نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ایسا نہیں کر سک رہے ان تکون صالحین، اگر تم نیک رہو گے. فإنه کان للوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. ایسی صورت میں کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا. ماں باپ کے بعد اب تدریج آگے بڑھ رہی ہے، رشتہ داروں کا حقوق کے حقوق ان کا ذکر. وآتی ذی القربیٰ حقہ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر. یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے قرآن کا، اس کا حق ادا کر دو. تمہارے پاس اتنا تھا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، جو بچ گیا تمہارا ہے ہی نہیں، یہ دوسرے کا ہے، اللہ نے بطور آزمائش کے تمہارے مال میں رکھ دیا، حق اس کا، فرض تمہارا. لوٹا رہے ہو تو اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو، کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو. یہ اپیلنگ انداز ہے قرآن کا. یہاں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ زکات ادا کر لے مولوی صاحب کافی ہوگا، اس مائنڈ سیٹ کی نفی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے بھائی، وہ قانونی پہلو پورا ہو جائے گا آپ کا، لیکن درجات کی بلندی نہیں ملے گی اس سے. وہ 33% یا 40% منیمم ریکوائرمنٹ والا معاملہ ہے، درجات کی بلندی اس سے ملے گی. لگاؤ، کھپاؤ، نکالو اپنے پاس سے اس کو اور حقداروں تک پہنچاؤ. یہ اپیلنگ انداز قرآن کا، وہ آتی دل قربا حقہ، رشتے دار کو اس کا حق ادا کر رہے ہو. تو دے رہے ہو احسان نہیں اپنا فرض اس کا حق ادا کر رہے ہو. ول مسکین ابن سبیل, اور مسکین کا اور مسافر کا بھی, ان کی بھی مدد کرو. ولا تبذر تبذیرا, اور بیجا مال نہ اڑاؤ, فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تبذیر ایک لفظ قرآن میں آتا ہے اسراف, اور یہ ہے تبذیر, اس کو سمجھنا ضروری. اسراف کہتے ہیں ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, ضرورت کی شے پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, یہ اسراف ہے. انہو لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تبذیر کیا ہے؟ ضرورت نہیں وہاں خرچ کیا جا رہا ہے, یعنی بلا ضرورت خرچ کرنا, کوئی ضرورت نہیں, یہ تبذیر ہے. اور تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. کیوں؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91, ایو قیام بینکم العداوت والبغضاء, کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے. شیطان کی پلاننگ یہ ہے. تو جو لوگ بیجا مال اڑاتے معاشرے میں, وہ شیطان کے اس مشن کو اسسٹ کرتے, مدد فراہم کرتے ہیں. اس کی وجہ سے طبقاتی کشمکش معاشرے میں جنم لیتی ہے. ایک امیر گھرانے کی لڑکی رخصت ہو کر جا رہی ہے, لاکھوں روپے اس کے جہیز سے لگ رہا ہے, لاکھوں روپے اس کی مہندی اور اپٹن اور چھوٹی منگنی اور بڑی منگنی اور یہ اور وہ خرچ ہو رہا ہے. غریب دیکھ رہا اس کو, غریب کہتا ہے کیا میری بیٹی انسان کی بیٹی نہیں, یا اس کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, تو میری بیٹی کی شادی ویسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب کیا ہوگا؟ بائی ہک اور بائی کروک کو کہیں سے تلاش کرے گا. ممکن ہے وہ اپنے شیٹ کے گھر میں ہی چوری کرے کہ جس کی شیٹ کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی, یہ چاہ رہا ہے میری بیٹی کی ہو جائے. اور اکثر یہ بڑی بڑی جو ڈاکے ڈلتے ہیں, اس میں عام طور پر جو ہے منوث ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے, یہ احساس کمتری کا شکار انسان ہوتا ہے, یہ کمپلیکسٹیز معاشرے میں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور فساد انتشار کشمکش پیدا ہو جاتی ہے. مزید دیکھیے یہ بیزا فضول خرچیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں. ولادت کے موقع پہ عقیقہ دے دیا سنت میں, نکاح کے موقع پہ ایک دعوت ولیمے کی دے دی سنت میں, میت ہو گئی نماز جنازہ اور دعا اللہ اللہ کر صلی, باقی چند متعلقہ چیزیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. سیلیبریشن ان چیزوں کی ہے. ولادت عقیقے کی دعوت سیلیبریٹ کرو, ولیمہ ایک کی دعوت نکاح سیلیبریٹ کرو, اور میت کے موقع پہ جنازہ دعا ہوگی بھائی کے لیے اللہ اللہ خیر صلی. اب ولادت میں لمبے چوڑے خرچے, نکاح کے موقع پہ نہ جانے کیا کیا فضولیات, برسوں کے قرضے, پوری پوری زندگی قرض میں گزر رہی, کیوں بیٹی کا جہیز یہ ہو فلانا ٹھیک, اور میت ہو رہی ہے, 30-30 دن کھانا چل رہا ہے, 40-40 دن کھانا چل رہا ہے, 4 مہینے 10 دن تک وہ بیوہ عدت کر رہی ہے, ادھر کھانے پک رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تو ان سے نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا. سورہ الاعراف آیت نمبر 157, وہ بوجھ اتارتے ہیں لوگوں کے, ان طاقتوں کو دور کرتے ہیں, اور آج اس امت نے ان چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے. اسی طرح حج 1.25 لاکھ روپے کا خرچہ, لیکن کتنا ہو جاتا ہے؟ 2.5-3 لاکھ روپے. کیوں؟ ترکی کا جائے نماز لے کر آنا ہے, چائنا کی ٹوپی لے کر آنی ہے, سعودیہ کی تصویر لے کر آنی ہے, بھارت کی خوشبو لے کر آنی ہے. کیوں بھائی؟ اس کو لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں, صاحب بابا 2.5 لاکھ تو ہے نہیں, ہم حج نہیں کر رہے. بھائی فرضیت تو 1.25 لاکھ پر ہو گئی آپ پر. یہ بوجھ ہے, یہ بیجا خرچ ہے سارا, اس سے شیطان کے مشن کو جو ہے وہ تقویت پہنچتی ہے. وکانا شیطان ربی کا پورا, شیطان رب کا ناشکرا تھا, اللہ نے اس کو مقام دیا, اسے ناشکری کی. یہ دولت اللہ کی نعمت ہے, اس کو بیجا اڑانا یہ اللہ کی ناشکری ہے. اس نے کہا گیا وکانا شیطان ربی ہی کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس کے بعد ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم کسی کی مدد کرنا چاہتے تو ہو, لیکن تمہارے اپنے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں, تو اس کے ساتھ نرمی کا انداز اختیار کرو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ, اور اگر تم ان سے اعراض ہی کرنا چاہو, ابتغاء رحمت من ربک ترجوها, اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جس کے تم امیدوار ہو, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو ان سے نرم بات کہہ دیا کرو, جھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سورہ الضحیٰ کے اندر سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت, نرم بات کہہ دو. اس کے بعد میان روی کا حکم دیا جا رہا ہے, معاملات زندگی میں خواہ معاشی اعتبار سے ہو, اور میان روی ہمارے دین کے اعتبار سے عبادات میں بھی ہے. فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو. یہ استعارہ ہے کنجوسی کے لیے, کنجوسی نہ کرو. ولا تبسطھا کل البسطی, اور نہ اسے بالکل ہی پوری طرح کھول دو, جو آیا نکال دیا سارا. فتقعد ملوما محصورا, کہ بھائی تم ملامت زدہ ہو کر اور تھکے ماندے حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہو, ایسا نہ کرو. نہ اتنی کنجوسی جیسے قارون کا معاملہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ القصص رکوع نمبر 8 کی روشنی میں. اپنی ذات بھی خرچ نہیں کرتا ہوگا, ایسا محسوس ہوتا ہے اس مقام پر. تو نہ تو ایسا کرو کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ کرو, نہ اتنا ہاتھ کھلا ہو جائے کہ سبھی نکال دیا کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے. نہیں, حدیث مبارکہ ہے ما اعلی من قطع الصدا, اس نے میان روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو یہ اپنی معیشت میں, اپنے معاش میں, اپنے معاشی معاملات میں, لین دین میں میان روی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد کبھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتا تو ہوں, اس نے تقاضا کیا 20,000 کا, میں نے دیا اس کو 5,000 روپے, اس کی مدد تو پوری نہیں ہوئی. انسان پریشان رہتا ہے. یہ پریشانی اچھی بات ہے, کسی بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا ایمان کا تقاضا ہے, لیکن اللہ ایک تسلی دے رہے ہیں, مدد کرنے کے لیے کوشش کرنا تمہارا کام ہے, کسی کے حالات کو بالفعل بدل دینا یہ تمہارا کام نہیں. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ, بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے. کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو کم دینا ہے, یہ اس کی تقسیم ہے, وہ بہتر جانتا ہے. تمہارا کام یہ کہ تم اگر کسی کی مدد جس حد تک کر سکتے ہو وہ کر ڈالو. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا, انہیں خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے, انہی تعلیمات یعنی معاشرت ہدایات کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, تم ان کے رازق نہیں ہو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. تفصیل آ چکی ہے کہ انسان صرف معاش کے خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرتا ہے. یہ قتل, یہ اسقاط حمل کی ساری تحریک, یہ قتل انسانی ہے. اگر رحم میں بچے کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی نطفے کے جانے کے ساتھ اور میلاد کے ساتھ ہی, اور اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی, تو اکثر فقہ فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کو اسقاط کرایا گیا تو یہ حرام. 4 مہینے گزر گئے تو تمام فقہ کہتے ہیں حرام, قتل انسانی ہے یہ. اور جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں سارا اس میں, اس کے پیچھے بھی مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں. جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں, میں نے خاصی تفصیل رکھ کی تھی آپ کے سامنے, زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. تم پیدا ہوئے تھے, تمہیں کس نے کھلایا؟ ماں کے بطن میں تھے, کس نے کھلایا؟ اللہ نے نا. تو اب تمہاری اولاد پیدا ہوگی تو کیا اللہ اس بات کا قادر نہیں کس کو کھلایا؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 ہم نے پڑھی, خزانے ہمارے پاس, خزانے ہم تو ذرا سا نازل کرتے ہیں ڈیو میجر کے اندر. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں. پاکستان ہم نے لیا, جب پاکستان حاصل کیا بمشکل 2.5-3 کروڑ آبادی ہوگی, بمشکل ایک سوتی کپڑا بنانے کا کارخانہ ہمارے پاس ایک. آج ہم 14 کروڑ سے تجاوز کر چکے. ہماری میجر ایکسپورٹس میں کیا چیز شامل؟ ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس. تو کہاں کمی ہے خزانے کے اندر؟ مجھے بتایا جائے اس پہ, اس کی رضافیت پر اعتماد رکھو, بس یہ اصل چیز. باقی اس کے ذریعے جتنے بھی برتھ کنٹرول کے طریقے اختیار کیے گئے اس میں برتھ کو کنٹرول ہو نہیں پا رہی. ریٹ پاکستان کا وہیں کا بھی برقرار ہے. ہاں زنا کے راستے کھل گئے ہیں. وہ عورت جس کو پہلے خوف ہوتا تھا کہ زنا کرے گی تو حمل ٹھہرے گا, اس کو بھی خوف نہیں رہا. وہ لوگ مرد بھی جن کو خوف رہتا تھا کہ زنا کا مسئلہ اس کے نتیجے میں حمل کا مسئلہ آئے گا, وہ بھی بے خوف ہو گئے. تو یہ زنا کے راستے کھل گئے ہیں, اور فحاشی اور یعنی بے حیائی یہ معاشرے میں پھیل رہی ہے. مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد حرمت آبرو کا ذکر. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. انه كان فاحشا, بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے. وساء السبیلا, اور برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا زنا مت کرو, یہ کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ ذرائع تو ذریعہ بن سکتے ہیں زنا تک جانے کا, اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. سنیے زنا کیا ہے. ایک تو وہ جس پہ سزا ہے, اور اس سے پہلے کیا کچھ زنا ہے. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, پاؤں بھی زنا کرتا ہے, دل بھی زنا کرتا ہے, دماغ بھی زنا کرتا ہے. جب یہ سارے ذرائع کسی نامحرم کو سننے میں, اس کو دیکھنے میں, اس کا خیال کرنے میں, اس کے متعلق پلاننگ کرنے میں استعمال ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہے. کیونکہ یہی پھر اگلے مرحلے کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں چیز. ان سب پہ ہمارے دین نے پابندی لگائی, اسے کہا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا کیا پابندیاں لگائی؟ نمبر 1, مخلوط محافل کی ممانعت کر دی گئی. غیر محرم مرد اور عورت آزادانہ طور پر بیٹھ نہیں سکتے. یہی تو وجہ ہے ایک بوڑھی عورت کو بھی دفنایا جاتا تو کہہ رہے محرم کھڑے ہو جائیں آپ پر غیر محرم چلے جائیں آپ. اب وہ کس کے لیے فتنہ بنے گی؟ تو بوڑھی اور مر گئی. لیکن نہیں, پردہ ہے. اس کا مطلب پردہ ہے. لڑکی کا وکیل ہوتا ہے اور اس کے گواہ ہوتے ہیں, خدا کے کیوں نہیں قبول کر دی؟ اس لیے کہ شریعت میں پردہ موجود ہے, مخلوط محافل کی اجازت نہیں. نمبر دو, ستر اور حجاب کے احکامات, پردے کے احکامات تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ النور اور سورہ احزاب. نگاہوں کے نیچے رکھنے کی حفاظت, ستر کا معاملہ, پھر اس سے بڑھ کر حجاب کا معاملہ, تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر تین, نکاح کو آسان کیا ہمارے دین. یہ اتنا آسان ہے کہ ماضی قریب میں بھی, 50 برس پہلے بھی ہمارے علماء کا رویہ رہا, زہر میں کسی نے آ کر کہا کہ میری بیٹی اس کا نکاح کرنا ہے اور اثر میں نکاح ہو گیا, چل دے رہا ہے. یہ تو ہم نے اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ برا نہ مانیے گا, زنا کرنا اس معاشرے میں آسان ہے, پابندیاں ہیں اس پہ, اور نکاح کرنا یہ کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. عفتیں ضائع ہو رہی ہیں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی, یہ انٹرنیٹ, یہ فحاشی, یہ چینلز, یہ تو اور بھڑکا بھڑکا کے ان کو برباد کر چکے ہیں ان کی زندگی کو. تو دین نے نکاح کو آسان کیا ہے, حجاب و قبول, مجلس کے اندر اعلان, مہر کی ادائیگی, ولیمے کا اہتمام, اور کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اللہ, خیر سلو, اتنا آسان کام ہے, ہم نے مشکل کیا ہوا ہے, تو قصور ہمارا نہ کہ اللہ کے دین کا. نمبر تین, نکاح کو آسان کیا شریعت. نمبر چار, موسیقی, فوش لٹریچر, اسی میں ویب سائٹس لے آئیے, یہ چینلز لے آئیے, یہ ٹیلی ویژن, سارے یہ ذرائع جو ذریعہ بن سکتے ہیں جنسی جذبات کو بھڑکانے کا, ان سب پر پابندی. نمبر پانچ, زنا کی سزائیں مقرر کر دی. غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے, شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا. یہ ساری باتیں اس لیے, یہ ذرائع اس لیے کہ زنا کی روک تھام کی جا سکے, تاکہ لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے. وساء السبیلا, اور برا راستہ ہے. ایک طرف شوہر اور بیوی کا اعتماد ختم, زندگی گھر کی برباد. دوسری طرف اولاد پر بھی شبہ ہو جاتا ہے, کبھی باپ کو اور اولاد کی طرف ماں باپ کی توجہ رہتی نہیں, دوسرا ڈائمنشن بھی زندگی کا برباد. ہوا میں پہنچے ہوئے ہیں, ناسا کی شٹل جا رہی مریخ پر, لیکن زمین پر وہ معاشرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں الہی تعلیمات کو فراموش کر دیا گیا, پورا خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے. وہ سا سبیلا, اور وہ برا راستہ ہے. حرمت آبرو کے بعد اب حرمت جان کا ذکر. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا, مگر یہ کہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مراد کیا ہے؟ جہاں شریعت نے اجازت دی, وہ 6 مقامات ہیں. نمبر ایک, قاتل کو قتل کیا جائے گا, پھانسی یا جو بھی ہے. نمبر دو, مرتد, اس کو بھی قتل کیا جائے گا. نمبر تین, شادی شدہ زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے گا. نمبر چار, حربی کافر, جو لڑنے کے لیے کافر میدان میں آ گیا اہل اسلام سے, اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر پانچ, توہین رسالت کرنے والے شخص کو قتل کیا جائے گا. بخاری شریف میں تفصیل, کعب بن اشرف, یہود کا سردار, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا قتل کر اس کو جا کے. نمبر چھ, اسلامی ریاست کے باغی کو قتل کیا جائے گا. سورہ المائدہ آیت نمبر 33 میں 4 سزائیں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا. ہم پڑھ چکے ہیں, یہ 6 صورتیں, قاتل, مرتد, شادی شدہ زانی, حربی کافر, توہین رسالت کرنے والا, اور اسلامی ریاست کا باغی. ان 6 صورتوں میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ادروائز, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله, اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا. الا بالحق, مگر یہ کہ حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما, اور جو مظلومی میں مارا گیا, فقد جعلنا لوليه سلطانا, تو یقینا ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار رکھا ہے. فلا يسرف القتل, بس قتل میں حد سے زیادہ نہ بڑھو. برا کیا ہے؟ وارث کو آپشن دیا ان کے زخم پر پٹی رکھنے کے لیے, مرہم رکھنے کے لیے. تم چاہو تو خون بہا لے کر اس کو چھوڑ دو قاتل کو, اور تم چاہو تو اسلامی حکومت اس کو قاتل کو قتل کرے گی, اس کو سزا کے طور پر قصاص لیا جائے گا. یہ آپشن ورسا کو حاصل ہے, نوٹ کر لیجئے. ہمارا کانسٹیٹیوشن غلط کہتا ہے, صدر مملکت تو کیا, ان کے ابا جان کو بھی اس کا حاصل نہیں ہے. یہ حق صرف مقتول کے ورسا کو حاصل ہے, چاہے تو معاف کر دیں, چاہے تو سزا کا نفاذ کریں. فلا یوسف القتل, بس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے. مراد خون بہا اگر لے لیا تب انتقام کے جذبات ختم کرے, یہ تو نہیں کہ خون بہا بھی لیا انتقام کے جذبات بھی ہیں, یا خون بہا تو نہیں لے رہا اور تڑپا تڑپا کے قتل کرنے کی بات اختیار کی جائے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو قتل میں زیادتی نہ کرے. انہ کان منصورا, یقینا اس کی مدد کی گئی ہے, اس کو اختیار دیا گیا ہے. اس کے بعد حرمت مال کے ضمن میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا ذکر. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو عمدہ ہو. حتی یبلغ الشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے. یہ مال یتیم کی حفاظت. سورہ نساء آیت نمبر 10 میں الفاظ آئے, جو یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. ایک حدیث میں جو ادب المفرد میں آئی ہے, یہ امام بخاری کا کمپائلیشن, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ہوں گے, اور دونوں انگلیاں شہادت کی اور اس کے برابر والی انگلی آپ نے ملا کر دکھائی. اس کے بعد عہد کی پاسداری کا حکم, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور وعدے کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, یقیناً عہد کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے. یہ عہد کی تلقین ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 177. نیکی کی حقیقت میں ایک اہم شے, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, وہ وعدے کو پورا کرنے والے جبکہ وہ وعدہ کر بیٹھے. جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث, منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. اور سنن بحقی شریف میں حدیث سے مبارکہ ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد یعنی وعدے کو پورا نہیں کرتا. وعدے تین طرح کے, ایک اللہ سے عہد الس والا رب ہونے کا دعویٰ, اقرار, سورہ الاعراف آیت نمبر 172, اور ایک اللہ نے اسے سودا کر لیا, سورہ توبہ آیت نمبر 111, ہماری جان و مالوں کا سودا ہو گیا. یہ وعدہ اللہ سے ہے اور ہم کرتے بھی ہیں, کلمہ پڑھ کر بھی اور یہ کہہ کر بھی, سمیعنا واطعنا, سورہ البقرہ آیت نمبر 25 کی روشنی میں. یہ وعدے سارے اللہ سے سوال ہو گئے ان کے متعلق. کچھ وعدے بندوں سے آپس میں, اس میں کچھ ریٹن ہے, بزنس کا اگریمنٹ ہے, جاب کا اگریمنٹ ہے, دو کمپنیز کا اگریمنٹ ہے, دو گورنمنٹس کا اگریمنٹ ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. یہ وعدے ہیں جو ریٹن ڈاکیومینٹڈ ہیں. کچھ وعدے امپلائڈ ہیں, سوسائٹی امپوز کرتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. ماں باپ اولاد کی پرورش کریں گے, کوئی ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس بات اگر کسی معاشرے میں کوئی ماں باپ اولاد کی پرورش نہیں کرتے, معاشرہ ان کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ اگریمنٹ سوسائٹی امپوز کرتی ہے. اسی طرح پڑوسی کا خیال رکھے گا, امپلائڈ اگریمنٹ. یہ وعدے تحریری یا غیر تحریری بندوں سے ہوتے ہیں. ایک وعدے کی قسم جو بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے, آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کروں گا اے اللہ, آئندہ موسیقی نہیں سنوں گا, آئندہ یہ بے پردگی کی محافل میں نہیں جاؤں گا. یہ وعدے بندہ اپنے آپ سے کرتا ہے, اللہ سے, بندوں سے, اپنے آپ سے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, وعدے کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, یقیناً وعدے کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے. اس کے بعد معاشرتی ہدایات کے ضمن میں, معاشی ہدایات کے ضمن میں ناپ تول کے حوالے سے تفصیل. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور جب تم ناپ کر دو تو پورا پیمانہ کرو. وَدِينُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے. یہ آگے اصل میں معاشی معاملات کے اعتبار سے اپنی ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھنا, یا کوئی چیز ناپ کر دی جا رہی ہے تو ناپ سے ہی طرح کرنا. ایک کپڑا بیچنے والا کتنی ڈنڈی مار لے گا, ایک تولنے والا کتنا چھٹاک بھر, دو چھٹاک کتنا آگے زیادہ ڈنڈی مار لے گا. لیکن اس کے نتیجے وہ اپنے آپ کو جہنم کا نوالا بنا لیتا ہے. شدید ترین الفاظ اس حوالے سے ہے سورہ المطففین آیت نمبر 1-6 تک. ویل للمطففین, تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں. الذین اذا کالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, لوگوں سے لیتے پورا پورا اور دینے کی باری آتے تو کمی کر جاتے اس کے اندر. اپنے لیے کچھ اور, دوسروں کے لیے معیار کچھ اور, یہ ایمان ہے ہی نہیں. اسی کی حدیث یہ ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم اس سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. یہ تعلیم ہے دین کی. مزید نوٹ کیجئے, یہ تول اور یہ ناپ یہ صرف یہ ترازو کی ڈنڈی والے نہیں. زندگی کے امور میں حقوق اور فرائض کے درمیان بیلنس, جو میں اپنے لیے پسند کروں مجھے دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے. میں یہ پسند کرتا ہوں میرے گھر کے دیوار کے سامنے کوئی نہ تھوکے, اگر میں کبھی کوئی کچرا پھینک رہا ہوں تو مجھے یاد رہے کہ میں کسی کے گھر کے سامنے نہ پھینکوں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کے سامنے کوئی گاڑی پارک نہ کرے تو مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ میں کسی کے گھر کے سامنے گاڑی پارک نہ کروں کہ اس کا راستہ بلاک ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ دو مثالیں. تو یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ بڑی وسیع ہدایت ہے پوری زندگی کے معاملات میں حقوق و فرائض کے توازن کے ضمن میں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور جب تم ناپ کر دو تو پورا پیمانہ کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے. اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی کہ انسان کا کوئی بھی عقیدہ ہو کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے اس کے پاس سالڈ علمی بنیاد ہونی چاہیے, ٹھوس علمی بنیاد ہونی چاہیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ, بے شک کان اور آنکھ اور عقل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے متعلق سوال کیا جانے والا ہے. یہ اسلام جو توہمات کی بیخ کنی کرتا ہے, قیاس آرائیاں, تکے, ہواؤں میں باتیں کرنا, بغیر دلیل کے بات کرنا, اسلام اس کے خلاف ہے. قرآن کہہ رہے نہیں, جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. تو تمہارا ہر عقیدہ, تمہارا ہر نظریہ, تمہارا ہر عمل, اس کے پیچھے علمی بنیاد تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ قرآن جس نے آ کے اس وقت کے معاشرے کے توہمات کو دور کر دیا. اسی طرح قرآن یہ چاہتا ہے کہ کوئی نالج جو ہم اپنی عقل سے استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح علم کے تابع ہونی چاہیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 38, فیم یاتی منی ہدن فمن تب ہدایا فلاں خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی جو اس کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو عقل و شعور سے انسان حاصل کر لیتا ہے, سینسز کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے, یہ ہے جو علم ہم اپنی محنت سے کماتے. ایک ہے ریویلڈ نالج, علم الوحی جو اللہ عطا فرماتا ہے, وہ محنت سے کمائی نہیں جا سکتی. خوف اور حزن سے کون بچیں گے؟ کامیابی کن کے لیے ہے؟ جن کا ایکوائرڈ نالج ریویلڈ نالج کے تابع ہو, جن کی اپنی نالج اللہ کی عطا کردہ وحی کے تابع ہو, وہی کامیاب رہیں گے. قرآن اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. مزید یہ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس ہمارے اعمال کے لیے ٹھوس علمی بنیاد ہونی چاہیے. قرآن تو اہل کتاب سے مانگتا ہے, ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اس آیت سے تمام اوکلٹ سائنسز جو موجود ہیں, نجومی کو ہاتھ دکھا دیا, وہ قسمت بتا رہا ہے. بھائی وہ اگر اتنا ہی عقل مند ہوتا تو وہ پرانا سا مریل سا طوطا لے کے, ٹوٹی ہوئی سی سائیکل لے کے, اور پرانی سی چادر لے کے دھوپ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوتا. جو لوگوں کی قسمت میں سوار ہے یا بنا رہا ہے اس بیچارے کا اپنا حال یہ ہے. نہیں, اس کے پیچھے نہ پڑو. اخبارات کے نہورس کو آ رہے ہیں, یہ ہفتہ کیسا رہے گا, ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا وہ کل کیا کر سکتے ہیں, تو آپ کی میری قسمت کیا بتائیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں, کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ بتا رہے کہ صاحب اگلے سال یہ ہو جائے گا اور آئندہ یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اسی طرح توہمات, بلی آگے سے گزر جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا بلی چکر کھا کے نکل جائے تو کیا پوری زندگی میں بیٹھے رہیں گے؟ کوبا چلا رہے تو بھائی کیا ہو گیا, ڈکار آ گئی تو کیا ہو گیا, کھانے کے بعد انگڑائی نہ لو, کتے کے پیٹ میں جاتا بھائی کہاں سے آ گئی بات, دہلیز میں نہ بیٹھو فرشتوں کا راستہ رک جائے گا کیسے بھائی, فرشتے پابند ہے کہ دیوار بیچ میں جائے گی تو آگے نہیں جا سکیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون, بڑی بڑی سلون کی گاڑیاں نکل رہی ہیں اور کرولا کے ماڈلس نکل رہے ہیں, بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ, اور کالی پٹی لگائی ہوئی پیچھے جہاں سے وہ دھواں باہر جاتا ہے اس پائپ پہ پٹیاں لگی. آپ نوٹ کیجیے گا یہ کیا ہے, پہلے وہ گھوڑے کی نال لگاتے تھے, یہ کس لیے؟ بدنظری سے بچنے کے لیے. اب کیا لگا رہے ہیں؟ کالی پٹیاں لگا رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. لا تقفوا ما ليس لك علم, اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. ہے کوئی علم؟ کوئی دلیل؟ ہاں بس یہ ہوگی, وجدنا علی آبانا, باپ دادا ہی کرتے ہوئے پایا. چاہے باپ دادا کے پاس نہ عقل ہو, نہ ہدایت ہو, نہ علم ہو, تب بھی, ہاں تب بھی, کیونکہ باپ دادا کر رہے تھے. یہ تو ہٹ دھرمی ہے بھائی. نہیں, ولا تقفوا ما ليس لك علم, اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یقیناً یہ سماعت اور یہ بصارت اور اس عقل اور شعور, ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس کے بعد تکبر کی ممانعت, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. انک لن تخرق الارض, بے شک تم زمین کو ہرگز پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. بڑا لطیف انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے, کتنا کر لو گے؟ ایڑی کے اوپر ٹکا بھی لو اپنے آپ کو تو کتنا, دو چار سینٹی میٹر اوپر جاؤ گے؟ کیا پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو؟ تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کتنا ہی زور مار لو کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا, ایک آدمی اکڑتا ہوا جا رہا ہے, پوچھا بھائی کس بات کی اکڑ ہے؟ اس نے کہا یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. بولا تم اپنی پیدائش پہ غور کرو, ایک ناپاک گندے قطرے کے ایک معمولی سی جز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اکڑ کس بات کی ہے؟ ایک ہچکی آئے تمہاری سانس بند ہو جائے تو تم رہ سکتے ہو زندہ؟ ان بلا تمشی فی الارض مراحا, زمین میں تکبر سے نہ چلو. ان نقل ان تخلق الارض, بے شک زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, ولن تبلغ الجبال طولا, نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس سے تکبر کیا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جہنم میں جائے گا, جنت اس پر حرام کر دی گئی. اس قدر شدید یہ مسئلہ ہے. یہی تکبر تھا شیطان کو لے ڈوبا, یہی تکبر تھا یہود کے علماء اور عام یہود میں سے کچھ کو وہ لے ڈوبا اور انہوں نے حق قبول نہیں کیا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ ہدایات مکمل ہو گئی. برائی کا پہلو, اب ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم ہے, نافرمانی کرنا یہ برائی ہو جائے گی. زمین پر اترا کر چلنا منع کیا گیا, کوئی اترا کر چلے تو یہ برائی ہو جائے گی. تو مجموعی طور پر اللہ فرما رہے ہیں, کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ان تمام باتوں میں سے ہے حکمت کی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی. حکمت دانائی, عقل کی پختگی کو بھی کہا جاتا ہے. جب دین کے احکامات کے معنی میں معاملے میں اس کو استعمال کیا جائے گا تو براد دین کے احکامات کی مصلحتیں. تو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں بھی حکمت موجود ہے. ہمارے اسلاف میں سے بعض بزرگان دین اور ائمہ اربعہ میں سے بعض کی رائے یہ ہے حکمت سے مراد سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات بھی بالکل ٹھیک. لیکن حکمت قرآن میں بھی ہے, یہ بات بھی اتنی صحیح. اعمال کی حکمتیں, مثال کے طور پر نماز اللہ کی یاد کے لیے, سورہ طہٰ آیت نمبر 14. روزہ تاکہ متقی بن جاؤ, سورہ البقرہ آیت نمبر 183. زکات پاکیزگی کے حصول کے لیے, دل کی پاکیزگی, مال کی محبت کی کمی, سورہ التوبہ آیت نمبر 103. قرآن بتاتا ہے اس لیے کرو, اس لیے کرو, اس لیے کرو. تو یہ حکمت قرآن میں بھی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, پھر شرک نفی, اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا, تو تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ کر کے اور دھکیلے ہوئے بنا کر, اس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے. افا اسواق ربکم البنین, اب یہ مشرکین سے چپتے ہوئے انداز سے سوال, افا اسواق ربکم البنین, کیا تمہیں تو چن لیا تمہارے اپنے بیٹوں کے لیے؟ متخذ من الملائکۃ اناثا, اور اپنے لیے فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا لیا. ہم نے سورہ نحل میں پڑھا کہ بیٹیاں تو ان کو پسند نہیں ہے, تو یہ چپتا ہوا انداز ہے. تمہیں اللہ نے بیٹے دے دیے اور اپنے لیے اللہ نے بیٹیوں کو رکھ لیا, فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. معاذ اللہ, انکم لتقولون قولا عظیما, یقینا تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو, بہت غلط بات کہہ رہے ہو. یہ الحمدللہ مکمل ہوا سلسلہ جس میں احکامات عشرہ, 10 کمانڈمنٹس جو تورات کے تھے, ان کی تعلیمات کا خلاصہ آیا, اور معاشرتی ہدایات کے اعتبار سے بڑی اہم ہدایات اللہ نے ہمیں یہاں عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں شرک کی نفی کی گئی. یہ بات آئے گی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. منکرین سے ہدایت کا روک لیا جانا, اس کا ذکر آئے گا, اور منکرین کا آخرت میں جو انجام ہے اس کا بھی ذکر آئے گا. فرمایا, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَدَّكَّرُوا, اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے, طرح طرح سے مثالیں دی ہیں, مختلف اسالیب میں باتیں سمجھائی ہیں. لِيَدَّكَّرُوا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, لیکن اس نے اضافہ نہیں کیا ان میں سوائے نفرت کے. یعنی یہ قرآن جتنا جتنا نازل ہوتا ہے ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں کئی مرتبہ, معدہ خراب ہو بہترین غذا بھی خرابی کا ذریعہ بنے گی, معدہ صحیح ہو معمولی غذا بھی درستگی کا ذریعہ بنے گی. ان کی نیت ارادے خراب ہیں, دنوں میں ٹیڑھ ہے, جتنا قرآن نازل ہوتا ہے ان کی نفرتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. قل لو کان معہ آلہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے, کما یقولون, جیسے کہ وہ کہتے ہیں, اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو اس صورت میں وہ عرش کے مالک کی طرف ضرور ڈھونڈتے کوئی راستہ. ان میں سے ہر کوئی چاہتا کہ میں اوپر آ جاؤں. بھائی چودھری بننے کا شوق کس کو نہیں ہوتا, ہر ایک چاہتا کہ میں اوپر آ جاؤں تو یہ نظام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا. نہیں, سبحانہ وہ پاک ہے اس سے, وتعالی اور بہت بلند ہے, عما یقولون جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں, علوا کبیرا وہ اللہ برتر ہے, بڑائی والا ہے. تسبح السماوات السبع والارض ومن فیہن, اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تسبح له السماوات السبع والارض, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین, ومن فیہن اور جو کچھ بھی ان کے درمیان اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. ولكن لا تفقهون تسبيحهم, لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. انه كان حليما غفورا, بے شک وہ اللہ بہت بردبار بخشنے والا ہے. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ایک تو ہر شے اپنی زبان حال سے ثبوت پیش کر رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک چلانے والا مدبر ہے یعنی اللہ, اور ایک ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے اپنی تسبیح کی, لیکن ہم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. قرآن اس کی مثال بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر سورہ صاد آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَسَخَّرَ الْجِبَالَ مَعَهُ, پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ ان کی تسبیح بیان کرتے تھے. وہی ذکر ہے پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے. اور آج ہمیں سائنس جہاں لے جا چکی ہے, ہر شے کی جڑ اور بنیاد میں ایٹم موجود, اور ایٹم میں الیکٹران پروٹونز موجود, نیوکلس موجود, کوئی شے اس اعتبار سے بے جان رہی ہی نہیں ہے. ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی, وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے, لیکن بلا کہ اللہ تفقہون تسبیحہم, تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اب ان لوگوں کا ذکر جو جانتے بوجھتے قرآن کو جھٹلاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے قبول حق کی صلاحیت کو ہی چھین لیتے ہیں. فرمائے کہ وَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تم ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے, حجام مستورا, ایک چھپا ہوا دبیس پردہ بنا دیتے ہیں کہ وہ سننا چاہیں گے بھی تو سن نہیں سکیں گے. کیوں؟ دل میں ٹیڑھ ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. مزید معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان نہ ہو, آخرت پیش نظر نہ ہو, تو قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا. یہ تو حدن للمتقین ہے نا, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت. اور ان کی صفات ہم نے پڑھی تھی البقرہ کے بالکل شروع میں, اور وہاں آیت نمبر 5 میں الفاظ آ گئے تھے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اگر آخرت کی فکر پیش نظر نہ ہو تو قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے, اَن يَفْقَهُوهُ, کہ وہ اس کو سمجھ بھی سکیں قرآن کو. یہ سزا دے دی گئی. ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, سورہ البقرہ آیت نمبر 7. وفی آدانی مقرا, اور ان کے کانوں میں گرانے یعنی بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے واحد رب کی بات کا ذکر کرتے ہیں, وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. توحید ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ مشرک, اس نے ایک وحدہ لا شریک کا ذکر آتا ہے تو فرار اختیار کرتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ, ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں. یہ اشارہ مشرکین کے سرداروں کی طرف, کہ جو جا کر بیٹھتے تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں, لیکن واپس آ کر کہتے تھے کچھ نہیں رکھا. یہ عوام کو اپنے روب میں لانا چاہتے تھے تاکہ اس دعوت حق سے روکا جائے. اس پر اللہ کا تبصرہ, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ, ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں. اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, جبکہ یہ اے نبی وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, اور جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں تنہائی میں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جبکہ وہ ظالم کہتے ہیں, اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی, جادو زدہ آدمی کی. معاذ اللہ. انظر کیف ضرب لك الامثال, اے نبی دیکھو, دیکھیے انہوں نے کیسے آپ پر مثالیں چسپاں کی ہیں. فضلوا, بس وہ گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون السبيل, بس وہ کوئی اور راستہ نہیں پاتے. اب وہ جو آخرت کا انکار کر رہے تھے ان کا ذکر. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, ایدا کنا عظاما ورفاتا, جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا, جب ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے. قل, اے نبی فرما دیجیے, قولو حجارتن حدیدا, تم پتھر ہو جاؤ یا لوہے ہو جاؤ, یہ تو تم سے زیادہ شخصیہ ہے نا. او خلقا مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہو. فسیقولون من یعیدنا, پھر اب بھی وہ کہیں گے ہمیں کون لوٹائے گا, کون زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, وہ کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا. جو پہلی مرتبہ پیدا فرما چکا, اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. گرام بہل نے جتن کیے, گرام بہل نے جتن کیے ہوں گے فون کو ایجاد کرنے کے لیے, اس کے بعد اب ٹی آئی پی ہو یا ادروائز کوئی بھی انڈسٹری, کیا مسئلہ ہے؟ ماڈل ان کے سامنے موجود ہے. جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بہت سی مشکل بات. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ, تو وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے, یعنی کہ مانیں گے نہیں. فَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی کب ہوگی وہ. قُلْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو. یوم یدعوکم, جس دن وہ تمہیں پکارے گا یعنی اللہ, فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ, تو تم جواب دو گے اس کے حمد کے ساتھ. فَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم خیال کرو گے تم تھوڑی ہی دیر عرصہ گزار کر آئے ہو. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہو رہا ہے, اس میں دین کی دعوت کام کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت آ رہی ہے, مشرکین کی نفی ہے اور ان کے لیے عذاب کی وعید ہے, اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش و معجزہ کیوں نہیں دے رہے. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو فرما دیجئے کہ بات میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ بات وہ کہیں جو عمدہ ہو. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ, یقین شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. تو اہل ایمان کو چاہیے عمدگی کے ساتھ بات کریں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیں. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34, ادفع بالتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دو. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بیش شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دین کی دعوت دینے والے وہ صحیح طرح دین کی دعوت دیں, وہ ان کو اشتعال پسندی کی طرف لانے کی کوشش کرے گا. اللہ فرما رہے کہ نہیں, ان دین کی دعوت کے کام کرنے والوں سے کہا جائے کہ عمدہ کلام کریں, برائی کا جواب بھلائی سے دیں. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم, اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. یہ جھٹلانے والوں کو کہا جا رہا ہے. وما ارسلناک علیہم کفیلا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. یہ بات سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 میں بھی ہے, فذکر انما انت مذکر, اے نبی تذکیر کیجئے, پہنچائیے, یہ آپ کا کام ہے, آپ ان پر داروغہ نہیں ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض, اور تمہارا خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. یہی مضمون آیا تھا سورہ البقرہ رکو نمبر آیت نمبر 253 میں, تیسرے پارے کے آغاز میں. انبیاء کی باہمی فضیلت تو ثابت ہے لیکن تقابل کرنے سے ہمیں منع کیا گیا اور ان میں تفریق کرنا کفر ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور یقین ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. ان کا ذکر اس لیے بھی علیحدہ آتا ہے کہ زبور بھی تدریجن دی گئی تھی. یہ لوگ اعتراض کرتے تھے, اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہوں یہود کا خاص طور پر, یہ قرآن ایک ہی دفعہ بھی کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو کہا گیا کہ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, داؤد علیہ السلام کو زبور بھی تدریجن دی گئی تھی. قلید الذین زعمتم من دونه, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے پکارو نے جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو یعنی کہ وہ معبود ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, وہ نہ تمہارے کسی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اسے ٹالنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ تو بیچارے اتنے مجبور ہیں, سورہ حج آیت نمبر 73, کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کو جن بیچاروں سے چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اب انسانوں میں سے جن کو پکارا گیا یا فرشتوں کو پکارا گیا ان کا ذکر. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ لوگ تو جنہیں پکارتے ہیں, وہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کے حضور میں قرب. ایہم اقرب, کہ کون اس کے زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ, اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, یقین تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی بات ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا, اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں. قبل یوم القیامہ, قیامت کے دن سے پہلے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا, یا اسے سب عذاب دینے والے ہیں. اب اس کے کئی مفاہیم مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر بستی طبعی طور پر تو ہر ایک کو مرنا ہی ہے, تو بستیاں ختم ہو جائیں گی قیامت سے پہلے. یا وہ بستیاں جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے شدید ترین تباہی آنی ہے اس دنیا کے حصوں میں, جس کا ذکر آتا ہے کتاب الفتن کی احادیث میں, دور فتن کے متعلق احادیث مشکات میں, دیگر کتب احادیث میں مل جاتی ہیں. اور اس میں شدید تباہی ہے. ملحمۃ العظما، آرمگیڈون، شدید ترین جنگیں اور شدید ترین ہلاکتیں. ایک حدیث میں تو ایسا بھی ذکر ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا ہوا میں، اترنا چاہے گا، لاشیں ہی لاشیں زمین پر ہوں گی. تلاش کرتا رہے گا، جگہ جگہ نہیں ملے گی، تھک ہار کر گرے گا بھی تو کسی لاش پر ہی گرے گا، اتنی لاشیں. یہ ایک اشارہ بھی ہے قیامت سے پہلے اس قدر شدید تباہی بھی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے کتاب. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ فرمائشی موذی اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کی، خاص طور پر مشرکین مکہ جو اتنے مطالبات کرتے تھے، کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ صرف قرآن ہی دیا، فرمائشی موذی کیوں نہیں دیا؟ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے، معجزات دینے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کی ایک مثال، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے قوم ثمود کو تو اونٹنی دی تھی بالکل واضح نظر آنے والی نشانی، فظلموا بها، بس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر خبردار کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یقیناً جب ہم نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، ان کو قابو کیے ہوئے ہیں. اب اشارہ آ رہا ہے اسی واقعہ معراج کی طرف، کہ وہ لوگوں کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا گیا. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے نہیں کیا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر اس لیے کہ لوگوں کے لیے آزمائش. یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا. یہ اس میں ایک بات کو نوٹ کریے، رؤیا اس کے معنی خواب کے بھی ہوتے ہیں، لیکن عربی اسلوب اور کلام عرب میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ حقیقتاً کوئی شے دیکھنے کے لیے بھی رؤیا کا لفظ آتا ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ معراج کا واقعہ بیداری کی حالت میں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور لفظ رؤیا بیداری میں یا حقیقت میں کسی شے کو دیکھنے کے لیے بھی استعمال کلام عرب میں ہوتا ہے. نمبر دو، الا فتنۃ للناس، اسے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا گیا، یعنی آزمائش. مشرکین نے اعتراض کر دیا، وہ تو خوش ہو گئے، چلو اب تو ان کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع آ گیا، اور بھاگے بھاگے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. دیکھو بھائی تمہارے صاحب نے کیا کہہ دیا، بولا کیا کہہ دیا، وہ کہہ رہے راتوں رات چلے گئے، بیت المقدس بھی دیکھ لیا، ساتوں آسمان پر بھی چلے گئے. بولا انہوں نے کہا ہے، کہا انہوں نے کہا ہے، تو بولا کون سی بڑی بات ہے، آمنا و صدقنا، میں ایمان لایا، میں نے تصدیق کی، بھائی فرشتہ روزانہ ان کے پاس آ رہا ہے وہی لے کر، آج یہ اوپر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے. یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیے میرے اور آپ کے لیے آج سمجھنا کچھ آسان ہے، ہم نے ناسا کی شٹل دیکھی ہوئی، ڈسکوری کے متعلق ہمیں پتا ہے، انسان مریخ پر پہنچ گیا ہمیں پتا ہے، انسان لائٹ سے زیادہ اسپیڈ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر چکا ہمیں پتا ہے، اور اب انرجی کنورژن کی بات ہو رہی ہے، انسان یہاں تک جا رہا ہے، ہمیں باتیں یہ پتا ہے نا، تو کچھ سمجھنا تو آسان ہے. 1400 برس پہلے کیا ایمان ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا اندازہ آپ کیجیے. بہرحال ہمارے لیے سمجھنا اللہ نے آسان کر دی، اتنی ساری ڈسکوریز ہمارے سامنے. رومانیا کا ایک سابق وزیر خارجہ، اس نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی، عیسائی تھا، جب اس مقام پر پہنچا معراج کے واقعے پر، اس نے کہا کہ میں ماننے کو مجبور ہوں، میں عیسائی ہو کر عیسیٰ کی طرح منسوب کردہ ایسی ایسی باتوں کو ماننے پر مجبور ہوں کہ جو عقل میں نہیں آتی، تو اگر یہ محمد نے کہا تو ایسا ہوا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کی جو شخص کا، یہ مثال اس دور میں موجود ہے. یہ بھارت آج یہ ٹیکنالوجیکل بیسس کے اوپر سمجھنا کسی درجے میں ہمارے لیے اور آسان ہو گیا ہے، لیکن تھا یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا معاملہ. پھر لوگ آئے بھی، اچھا بتائیے بیت المقدس پہ کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے. اب آدمی کسی جگہ جاتا تو کئی چیزیں یاد رکھتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے پورا، اب ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا، فلیٹ اسکرین ہمارے سامنے اور ایک پورا اسٹیڈیم کے اندر اسکرین لگا دی تو پوری قوم دیکھ رہی. اللہ کے رسول کے بالکل عین آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو رکھ دیا، بتا دی یہ کھڑکیاں ہیں، یہ دروازے، سب کچھ. یہ ہر ڈرمی کا ان کا سوال تھا، جواب پھر بھی دے دیا گیا اس کے بعد. تو یہ ہے کہ یہ بنا لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ، آزمائش کا ذریعہ. اگلی بات، ایک اور چیز اس کا طرف قرآن نے اشارہ کیا، وہ بھی آزمائش کا ذریعہ. وہ شجرت الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یہ زقوم کا درخت ہے، سورہ دخان آیت نمبر 43 میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. یہ کیوں آزمائش ہے؟ اور اس کے متعلق قرآن کہتے ہیں وہ بالکل جہنم کے اندر بیچو بیچ ہے. جہنم تو ہے سراسر آگ، اور آگ کے اندر درخت، سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی. دل میں آتی ہے بات؟ آتی ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا اسی معنی کہ ختم ہو گئی بات. جو اللہ آگ کو ابراہیم علیہ السلام کی بھی سلامتی بنا سکتا ہے, ولا کل شیء قدیر ہے نا, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جنت کے بالکل بیچو بیچ آگ کے عین درمیان سے درخت کو اگا کر دکھاتے. علا کل شیء قدیر. اور جن لوگوں نے عقلی توجیہات کرنی ہو جیسے کہ منکرین سنت ہیں, تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہ مانے اللہ کو تو بات ختم. تو اللہ کو مانو تو علا کل شیء قدیر مانو. وہ علا کل شیء قدیر ہے, ہم اسباب کے پابند ہیں, اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے. تو یہ بھی درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, تو نہیں بڑھتی ان میں مگر یہ کہ صرف بہت بڑی سرکشی. اتنی واضح آیات آنے کے بعد بھی یہ لوگ مان نہیں رہے بلکہ سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں چوتھی مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, شیطان کے حملوں کا ذکر ہے اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ طِينًا, اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے اللہ تو نے مٹی سے بنایا. یہ اس کی عقل, اس کی مت ماری گئی تھی, یہ کہہ بیٹھا. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي, اس نے کہا بھلا دیکھ تو صحیح اللہ یہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے. اچھا اگر ایسا ہو ہی گیا تو اب میرا ایک اعلان, لئن اخرتنی الى يوم القيامه, اگر تو مجھے روز قیامت تک ڈھیل دے دے گا, لاحتنی کن ذریته الا قلیلا, تو میں چند ایک کے سوا اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا, لے جاؤں گا اپنے ساتھ جہنم. قال اذهب, اللہ نے کہا جا جا. فمن تبعك منهم, ان میں سے جس نے تیری پیروی کی, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, تو بے شک جہنم تم سب کی سزا ہوگی, بھرپور سزا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك, اور پھسلا لے جس پر ان میں سے اپنی آواز سے تیرا بس چلے. واجلب عليهم بخيلك ورجلك, اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر لیا, مراد اپنے لاؤ لشکر. وشاركهم في الاموال والاولاد, اور شریک کر لے ان کے اموال اور ان کی اولاد میں. شریک یعنی مشرک بنا دے ان کو, ان کے لیے جھوٹے معبود تراش دے, شریکہ کرا دے ان کے اموال اور اولاد میں. وعیدہم, اور انہیں وعدے دیتا رہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور اسے شیطان کا وعدہ صرف دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے آزادی دی اس کو. یہاں تین باتیں آئیں, اپنی آواز سے جس کو چاہے پھسلا لے. ہمارے اسلاف اس کی تفسیر جو فرماتے وہ ہے یہ موسیقی اور گانا, یہ شیطان کی آواز جو انسان کے اندر ہی اندر کام کر کے اس کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے. حدیث کا الفاظ کہ یہ موسیقی یہ غنا اسی طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی اندر ہی اندر زمین میں کام کر کے فصل کو اگا دیتا ہے. یہ شیطانی آواز, یہ موسیقی, یہ سارے انسٹرومنٹس وغیرہ. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فنز المال کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. نمبر دو, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا کر لیا, شیطان کے ایجنٹس. قرآن کی آخری آیت من الجنتی والناس, جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی برائی کی دعوت دینے والے. ہاں اس کو بیلنس کیا گیا کس سے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں جو دوسروں کو ہدایت کی طرف بھی دعوت دیتے, بیلنس کیا گیا ہے, امتحان ہے تو بیلنس کیا گیا ہے. لیکن یہاں ذکر ہے شیاطین جنات میں سے یا انسان میں سے, ان کے متعلق کہا جا رہا ہے. وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, شریکہ کر لے ان کا مال اور اولاد میں, یعنی یہ شیطانی ذرائع سے مال کمائیں گے, ناجائز طریقے پر شیطانی کاموں میں مال خرچ کریں گے, اولاد کی تربیت کریں گے بد اخلاقی کی بنیاد پر, لا لا کے اولاد کو وہ جہنم کے انگارے دیں گے جن کو دیکھ کر پڑھ کر سن کر ان کی آخرت خراب ہو جائے. یہ ہے ان کو شریک ٹھہرا لے مال اور اولاد کے اعتبار سے. وعید ہم اور ان کو وعدے دے. وما يعيدهم الشيطان الا غرورا, اور اسے شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. ان عبادی, بے شک میرے بندے, ليس لك عليهم سلطان, ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے. اب یہ اللہ کے بندے جو اللہ کے ہو رہے ہیں, دوام ذکر اختیار کریں, اللہ کی اطاعت اختیار کریں, تو شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا. ان عبادی ليس عليك عليهم سلطان, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. وکفا بربک وکیلا, اور تمہارا رب کافی ہے بطور کارساز. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب ہے جو کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بے شک وہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد فطرت انسانی کی پکار، یہ مشرکین جب سمندر میں پھنس جاتے تھے ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، ضل من تدعون الا اياه تو سارے گم ہو جاتے جھوٹے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، فلما نجاكم الى البر اعرضتم پھر جب اللہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم اعراض کرتے ہو، بھول جاتے ہو اس کو، وکان الانسان کفورا اور انسان بڑا ناشکرا ہے، افامنتم کیا تم نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بكم جانب البر کہ زمین میں دھسا دے تمہیں خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاسبا کہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، تم لا تجیدو لکم وکیلا پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، ام امین تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو، ان یعیدکم فی تارت الاخرى کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح پھر تم پر تیز ہوا کا جھوکا بھیج دے یعنی طوفان، فیغرقکم بما کفرتم پھر تمہاری ناشکری کی وجہ سے غرق کر دے، ثم لا تجید لکم علینا بھی طبیعا پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی بھی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو، اللہ دوبارہ تمہیں نہیں لے جا سکتا سمندر میں، غرق نہیں کر سکتا، ولقد کرمنا بنی آدم اور یقین ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، وحملناهم فی البر والبحر اور ہم نے انہیں خشکی اور دریا میں اٹھائے پھرا اٹھاتے رہے، سواری عطا فرمائی، ورزقناهم من الطیبات اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق میں سے روزی عطا فرمائی، وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا اور ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ تقریب انسانی، اسی کو قرآن کہتا ہے سورہ الطین کی آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین انداز میں پیدا کیا، یہ انسان خلیفہ بنایا گیا، اسی انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا، اسی انسان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، اسی انسان کے لیے کائنات سجائی گئی، یہ اس کی تکریم ہے، لیکن کب تک؟ جب تک انسان اس مقصد کو پورا کرے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اگر پورا نہ کرے تو سورہ الطین میں اللہ تعالی نے کہا آیت نمبر 5، ثم رددناه اسفل سافلین پھر انتہائی پستی کی طرف اس کو ہم لے گئے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 179، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے انسان اگر اپنے مقصد کو فراموش کر دے تو۔ اس کے بعد 8 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حشر کا بیان ہے، مشرکین پر عذاب اور عذاب کی ان کو دھمکی دی گئی ہے، فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم جس دن ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے پیشواؤں ان کے قائدین کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ پس جس کو اس کو کتاب دائیں ہاتھ میں دی گئی یعنی نامہ اعمال، فاولئک یقرؤون کتابہم تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر دھاگے یعنی کھجور کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرا نتیجہ، ومن کان فی ہادی اعما اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الاخرت اعما وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اول سبیلا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا، مراد اس نے اللہ کی آیات سے روگردانی کی ہوگی، اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی، وہ گویا کہ اندھا ہے، دل کا اندھا، قیامت میں بھی اللہ اسے اندھا کھڑا کرے گا، اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ الفاظ ہیں سورہ طہ آیت نمبر 124 میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، جس نے میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها میری آیات تیرے پاس آتی تھی تو نے اس کو بھلا دیا، اس طرح آج تجھے نظر انداز اور فراموش کر دیا جائے گا۔ ومن کان فی ہادی اعما جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الاخرت اعما وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اول سبیلا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہوگا، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم الا ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ مقامات بڑے نازک ہیں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اصل بات کیا ہے، سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ وہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ اس کے سوا تاکہ ہم پر آپ اس وحی کی سوا کچھ جھوٹ گھڑ لیں. معاذ اللہ. وَإِذَا لَتَّقَذُوكَ خَلِيلًا, اور اس صورت میں تو وہ آپ کو دوست بنا لے. لیکن ایسا ہے نہیں, دراصل اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا. اسی الفاظ میں التفات بھی ہے. وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, یہ مزید التفات, اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا, لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو یقین آپ ان کی طرف تو کچھ تھوڑا سا جھکنے ہی لگے تھے. یہ مراد کیا ہے؟ مراد نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایسی کوشش کی, معاذ اللہ, نہیں. مراد کیا ہے؟ ان کی مخالفتیں اتنی سخت تھی کہ بشری تقاضے کے تحت ایسا ممکن تھا, لیکن ہم نے ثابت قدم رکھا آپ کو. اگر ایسا ہو جاتا, اوسط الفاظ, اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہری سزا دیتے اور موت کے اعتبار سے بھی دوہری سزا. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے. پھر نوٹ کیجئے, شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنایا جا رہا ہے مشرکین کو, یہ انہوں نے کام ایسا کرنا ہی نہیں. لیکن یہ الفاظ کیوں آئے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے. یہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے. نوٹ کیجئے, سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں کہہ دیا گیا کہ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. اور سورہ احزاب آیت نمبر 30 میں کہہ دیا گیا, بالفرض اگر تم میں سے کوئی برائی کا ارتکاب کرے گی, کوئی خاتون, اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ممکن تو تھا نہیں. کیوں کہا گیا؟ ان جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو جب ان کو اتنا کہا گیا, جن سے ہو نہیں سکتا کچھ گناہ کا معاملہ, تو وہ امت جس سے گناہ ہو سکتے ہیں ان کو کتنی تاکید ہوگی ان معاملات میں, یہ سوچنا چاہیے. اور یہاں نزول کے وقت مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو اس سرزمین سے کمزور کر ڈالیں, پھسلا دیں, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس صورت میں وہ آپ کی پیچھے نہیں رہتے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ. ہجرت پر ہی مجبور کریں گے, آپ تشریف لے جائیں گے اور بدر کے آغاز کے ساتھ ہی ان پر عذاب آنا شروع ہو جائے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آ رہی ہے. ہر رسول کی قوموں نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی, اللہ نے رسولوں کو ہجرت کرائی اور قوموں کو مٹا دیا. ولن تجیدو لسنتنا تحویلا, اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.